عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي رفع السماء بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته واستوى على العرش بقوته وكما يليق بجلاله وكماله، لم يزل لا يزال حيا قيوما، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ليس له شريك ولا مشارك، هو الأول بلا بداية، هو الآخر بلا نهاية، هو الظاهر ليس فوقه شيء، هو الباطن ليس دونه شيء. أحمده حمدا كما يليق بجلاله وكماله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي قرن اسمه باسمه وشرح صدره ورفع ذكره وجعله فاتحا وخاتما وسماه في كتابه العزيز شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، بعثه إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إنكم في زمان هدنة وإن السير بكم لسريع أفلا ترون إلى الليل والنهار يبليان كل جديد ويقربان كل بعيد ويأتيان بكل معود. فقال مقداد رضي الله عنه: ما الهدنة يا رسول الله؟ فقال: دار بلاء وانقطاع، فإذا التبست عليكم الأمور كقطع الليل المظلم فعليكم بالقرآن، فإنه ماحل مصدق وشافع مشفع من جعله أمامه ساقه إلى الجنة ومن جعله خلفه ساقه إلى النار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیو اور دوستو، یہ اللہ تعالی کا احسان ہے. لوگ آپ کو طالب علم سمجھتے ہیں، ہمیں عالم سمجھتے ہیں. خیر کی نسبت کا مل جانا بھی بڑی نعمت ہے. ایک حدیث قدسی میں آتا ہے: اذا مات العبد واللہ يعلم منه شر ويقول الناس فيه خیر. ایک ہمارے جیسا گنہگار مرتا ہے، اللہ جانتے ہیں نافرمان ہیں، لوگ اس کی تعریف کرتے ہیں، عالم تھا، مدرس تھا، محدث تھا، طالب العلم تھا، نمازی تھا، تبلیغی تھا، حاجی تھا. ویقول الناس فیہ خیرا، بڑی نیک عورت تھی، بڑی پاک باز عورت تھی. تو اللہ تعالیٰ اس کے برعکس جانتے ہیں کہ نہیں نہیں نہیں، یہ غلط کہہ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں: قد قبلت شہادت عبادی لعبدی وعفوت عن علمی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ پھر میں کیا کرتا ہوں, میں کہتا ہوں اچھا جو میرے بندے اس میرے بندے کے حق میں گواہی دے رہے ہیں ہم یہ گواہی قبول کرتے ہیں اور اپنے علم کو درگزر کرتے ہیں, تو ہمیں کیسی مفت میں اللہ نے نسبت عطا فرما دی. ہمیں ڈاکٹر کوئی نہیں کہتا, جنرل کوئی نہیں کہتا, انجینئر کوئی نہیں کہتا, وکیل کوئی نہیں کہتا, ہمیں یا طالب علم کہتے ہیں یا عالم کہتے ہیں. اور باقی کہاں ہم اور کہاں علم, نسبت مل گئی یہی بہت بڑی بات ہے. 505 ہجری میں محمد ابن احمد رحمت اللہ تعالی علیہ کو مدرسہ نظامیہ کا صدر مدرس بنایا جا رہا تھا. مدرسہ نظامیہ کا صدر مدرس بننا یہ کسی بھی شخصیت کے علمی رسوخ اور تقوی کے کمال کے لیے کافی شافی ضمانت ہوتا تھا. ہر آدمی اس مسند پہ نہیں بیٹھ سکتا تھا. جب ان کو لے کے چلے تو وہ رو پڑے, اور اب 500 ہجری تو علم کا دور دورہ ہے, اور مسند نظامیہ پر بیٹھ رہے ہیں تو آج کا الیکشن تو ہے نہیں, جس کو چاہے ووٹ دے کے انتخاب کر لو. تو انہوں نے فرمایا خلت الدیار فسدت غیر مسود ومن الشقاء تفردی بالسوددی, دنیا سرداروں سے خالی ہو گئی, میرے جیسے نا اہل سردار بن بیٹھے, لوگوں کی بدبختی کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ میرے جیسے مسند نشین ہو. جب اتنے بڑے لوگ اپنے بارے میں یہ کہیں تو ہم کیا کہیں اپنے آپ کو, ہمیں تو ایک سیدھا سادھا ترجمہ بھی نہیں آتا. لیکن ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں یہ نسبت اور نعمت عطا فرمائی. پھر ہم پر دوسرا کرم یہ ہوا کہ ہماری نسبت حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف اور قرآن کی طرف ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں پیدا نہیں کیا, ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس امت میں پیدا کر کے تاجر نہیں بنایا, زمیندار نہیں بنایا, سیاستدان نہیں بنایا, ڈاکٹر انجینئر نہیں بنایا. اور میں تو زیادہ شکر ادا کروں, میں تو ڈاکٹر بنتے بنتے ادھر آیا, میرے تو خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ میرے مقدر میں اللہ نے یہ لکھا ہوا ہے. جس دور میں اللہ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں علم حاصل کروں, اس دور میں ہمارے ماحول میں مولوی ہونا ایک گالی تھا, گالی تھا. لوکل زمینداروں میں ایک گالی تھی, گالی. تو اللہ تعالیٰ نے پتہ نہیں کس کی دعا سنی, سبب تو کوئی خارج نہیں بنا, اپنے اندر تو آج تک بہت دیکھا نہیں نظر آیا, باہر سے کوئی سبب بنا. لئن شکرتم لأزیدنکم, شکر کریں گے نعمت بڑھے گی. ہم حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف منسوب ہیں, ان کے قرآن کی طرف منسوب ہیں. باقی یہ بات ضرور ہے ہر آدمی کا وزن اس کے اندر کے علم کے بقدر ہوگا. علم خود ایک عمل ہے, عالم با عمل یہ ایک الگ چیز ہے. علم بذات خود ایک عمل ہے, بذات خود ایک عمل ہے علم. تو جس کو جتنا نصیب ہوگا اتنا اس کا وزن قیامت کے دن قائم ہو جائے گا. اور اس میں ہم وزن نہیں ہیں, نہ طلبہ نہ علماء. ایک حدیث سے یہ چیز مترشح ہوتی ہے کہ آپ نے فرمایا فضل العالم علی العابد کا فضل القمر علی سائر الکواکب, عالم کو عابد پر فضیلت ہے جیسے چاند کو ستاروں پر. اگر آپ فرماتے جیسے سورج کو ستاروں پر تو یہ زیادہ فضیلت اس میں ظاہر ہوتی, اور زیادہ اس میں قوی اور زیادہ قوت سے یہ مقام عبر کے سامنے آتا کہ چاند کے ساتھ تو ستارے نظر آتے ہیں، سورج کے ساتھ تو ستارے نظر نہیں آتے، لیکن ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج سے تشبیہ دینے کی بجائے چاند سے تشبیہ دی۔ تو چند چیزیں اس سے اخذ کی جا سکتی ہیں، یہ کوئی حدیث کی تفسیر تو نہیں لیکن استنباط اس کو کہا جا سکتا ہے کہ چاند، ہلال بھی چاند، دوسری رات کا بھی چاند، تیسری رات کا بھی چاند، چوتھی رات کا بھی چاند، پانچویں رات کا بھی چاند، چودہویں رات کا بھی چاند، تدریجن چاند بڑھتا ہے۔ اس میں ایک اشارہ تو یہ ہے کہ علم ایک لمبا سفر ہے، یہ تدریجن طے ہوتا ہے، چھلانگیں لگانے سے طے نہیں ہوتا، تدریجن طے ہوتا ہے۔ ایک سال میں 10 کتابیں 15 کتابیں پڑھ لیں، آئی ایک بھی نہیں، خاندان خاندان برابر شدھ ہو گیا، یہ تدریجن چلتا ہے۔ جیسے ہلال سے آہستہ آہستہ چاند اپنا سفر شروع کرتا ہے، 14 دن کے بعد جا کر وہ مکمل ہوتا ہے۔ تو علم کا راستہ صبر کا راستہ ہے، تدریجی راستہ ہے، اس میں جلد بازی مہلک ہے، مہلک۔ اور آہستہ آہستہ انسان کی فہم میں وسعت پیدا ہوتی ہے۔ دوسرا، اس سے یہ بات اخذ کی جا سکتی ہے کہ کوئی ایسے ہوں گے جو ہلال پر ہی اٹک جائیں گے، علامہ وہ بھی کہلائیں گے، پاکستان میں تو علامہ کہلانا ہے ہی بڑا آسان، تقریر کرنی سیکھ لو بڑے بڑے القاب لگ جائیں گے، آگے بھی پیچھے بھی، دوسری رات کا چاند بھی چاند ہے، کوئی وہاں اٹک جائیں گے، کوئی تیسری پر اٹک جائیں گے، کوئی چوتھی پر، کوئی پانچویں پر، کوئی چھٹی منزل، کوئی چودھویں کے چاند بنیں گے۔ علم یکساں نہیں ہوگا۔ اگر سورج سے تشبیہ دیتے تو پھر یہ بات نکل سکتی تھی کہ ہر عالم کا علم برابر ہے، کیونکہ سورج نہ گھٹتا ہے نہ بڑھتا ہے، نہ اس کی تمازت میں کمی آتی ہے، نہ وہ چھوٹا ہوتا ہے پھر بڑا ہوتا ہے، وہ ایک ہی رفتار سے چلتا ہے، ایک ہی حجم کے ساتھ ابھرتا ہے، اسی حجم کے ساتھ وہ ڈوبتا ہے۔ تو اگر سورج سے تشبیہ دی جاتی تو علماء کے مقام اور تفاوت درجات کو پھر یہ تشبیہ سمیٹ نہیں سکتی تھی، تو ہمارے نبی نے چاند سے تشبیہ دی، جس سے یہ بات سامنے آ سکتی ہے کہ سند تو ہر ایک کو ملے گی، درجات سب کے ایک جیسے نہیں ہوں گے۔ دوسری بات اس میں یہ نکلتی ہے، منکم من یرد الی ارذل العمر لکی لا یعلم بعد علم شیئا، جب چاند مکمل ہوتا ہے تو پھر گھٹنا بھی شروع ہوتا ہے، پھر گھٹتے 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 ایک وقت آتا ہے غائب ہو جاتا ہے، علم کی انتہا کو انسان چھوتا ہے، پھر بڑھاپا اس کے تعاقب میں ہوتا ہے، عوارض بیماریوں اس کا پیچھا کر رہی ہوتی ہیں، پھر وہ آہستہ آہستہ پھر سیڑھی بہ سیڑھی نیچے اترتا ہے، یہ بھولا وہ بھولا یہ بھولا وہ بھولا، پھر آہستہ 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 ایسے بھول جاتا ہے۔ میں نے خود جب شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے ہم اجازت لے رہے تھے حدیث پاک کی، فرمایا میں سب کچھ بھول چکا، مجھے کچھ یاد نہیں۔ اوجز المسالک جیسی کتاب لکھنے والے مولانا عبداللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے جن سے ہم نے بخاری شریف پڑھی، وہ ایک دن فرمانے لگے سبق میں کہ میں نے شیخ الحدیث سے کہا یہ اوجز ہے تو اطول کیا ہوگی، اوجز کہتے ہیں مختصر کو، تو معتا کی شرح ہے اوجز، کہنے کہ میں نے شیخ سے کہا یہ اوجز ہے مختصر تو اطول کیا ہوگی، لمبی کیا ہوگی، تو شیخ نے فرمایا میرے ذہن کے لحاظ سے اوجز ہے، جتنا اس کے بارے میں میرے ذہن میں تھا اس کے لحاظ سے مختصر ہے۔ تو میں نے خود ان سے سنا کہ میں سب بھول چکا ہوں، اور پھر ایک دن کیا آتا ہے، 28 کو چاند نظر نہیں آتا، تہ خاک غروب ہو گئے، قصہ ماضی بن گئے۔ چاند چوندویں کا بھی، تیرہویں کا بھی، بارہویں کا بھی، پہلی کا بھی، ہماری آپ کی محنت پر اللہ وزن ہمارا کرے گا. سند ملنے سے دھوکہ نہ لگے کہ میں عالم ہو گیا ہوں. سند ملنے سے شیطان چکر نہ دے جائے کہ مجھے کچھ آ گیا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں تو 70 اونٹ بھر دوں تمہیں، 70 اونٹ، لَأَوْقَرْتُكُمْ 70 حِمْلَ، اگر میں سورت فاتحہ کو بیان کروں 70 اونٹوں پہ اس کی تفسیر لے دی جائے. ہمیں تو خالی ترجمہ ہی کافی ہے نا، ہم ترجمہ کر لیں او بھائی بڑے عالم. تو میرے عزیزو، دنیا میں اندھیرا ہے، وہ بہت شدید اندھیرا ہے، روشنیوں کی بڑی ضرورت ہے. آپ چراغ ہیں، کائنات اندھیر ہے، اور آپ کو پتہ ہے اندھیرے ڈنڈوں سے نہیں بھاگتے، اندھیرے لڑائی جھگڑے سے نہیں بھاگتے، اندھیرے منت خوشامد سے نہیں بھاگتے. ہم نے اس اندھیرے کو بھگانے کے لیے روشنیاں جلائی ہیں. اور ایک آیت سے پتہ چلتا ہے کائنات میں اصل اندھیرا ہے، روشنی نہیں ہے، روشنی لائی جاتی ہے، اندھیرا اصل ہے. وَآیَتُ لَّهُمُ اللَّيْلِ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارِ فَإِذَا هُمْ مُظْلِمُونَ، تمہارے رب کی نشانیوں میں سے رات ہے جس سے ہم دن کی کھال کو کھینچ لیتے ہیں. نسلخ، سلخ، کھال کھینچنے کو کہتے ہیں سلخ. تو دن کے لے جانے اور رات کے لانے کو جو اللہ نے تعبیر کیا ہے وہ سلخ سے کیا. جب کھال کسی چیز کی کھینچی جاتی ہے تو نیچے سے اس کا اصل مادہ سامنے آ جاتا. تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ ہم دن کی کھال جب اتارتے ہیں تو ساری کائنات اندھیرے میں ڈوب جاتی ہے. یہ آیت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ کائنات میں اصل اندھیرا ہے، روشنیاں لانی پڑتی ہیں. ایک اندھیرا رات کا ہے جس کے لیے اللہ نے سورج کو بنایا، ایک اندھیرا کفر اور شرک کا ہے، ایک اندھیرا معصیت، کبائر اور بدعات کا ہے، ایک اندھیرا شہوت پرستی کا ہے، نفس پرستی کا ہے. ان اندھیروں کے لیے علم کے سورج کو نکالنا پڑتا ے اور علم کی شمیں جلانی پڑتی ہیں. اندھیرا ایک کمرے کا ہو تو ایک چراغ کافی، اندھیرا خیر المدارس کا ہو تو یہ چند لائٹیں کافی، اور 6 براعظم میں اندھیرا پھیلا ہو تو اب تو چراغ جلانے سے نہیں، اب تو سورج چمکانے سے کام چلے گا. علم ایک روشنی ہے، یہد اللہ لنورہ من یشاء مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرہ مبارکہ زیتونہ لا شرقیہ ولا غربیہ یکاد زیتہا یضیء ولو لم تمسسہ نار نور علی نور یہد اللہ لنورہ من یشاء. یہ نور چاہیے اس وقت، آج کے اندھیروں کو بھگانے کے لیے یہ علم کا نور چاہیے. اور دین کے جتنے شعبے ہیں ان سب کی اصل علم ہے. علم کی حیثیت کل کی ہے، اور باقی جتنے شعبہ جات ہیں ان کی حیثیت جز کی، شعبوں کی ہے. جڑ مضبوط، درخت ہرا بھرا، جڑ کمزور خشک، درخت خشک ہوا. تو علم، چونکہ علم تو اپنی ذات میں اللہ کی صفت ہے، اللہ کی ذات قدیم، اللہ کی صفات قدیم، تو دین کے زندگی کے جتنے شعبے ہیں وہ علم کے بغیر چل نہیں سکتے، علم ان سب کے بغیر باقی ہے. مدرسہ علم سے چلے گا، تصنیف و تالیف علم سے ہوگی، تبلیغ علم سے ہوگی, تزکیہ علم سے ہوگا, جہاد علم سے ہوگا, قتال علم سے ہوگا, معیشت علم سے چلے گی, معاشرت علم سے چلے گی, تجارت علم سے چلے گی, حکومت علم سے چلے گی, گھر کی زندگی علم سے چلے گی, شادی بیاہ زندگی کا کون سا طریقہ ہے جہاں علم کی ضرورت نہ ہو. تو میرے بھائیو کتنی ضرورت ہے کھرے علم والوں کی, اور مشکل یہ ہے کہ بازار سنسان ہوا جاتا ہے, منڈیاں ویران ہوئی جاتی ہیں, دکانوں پہ مکڑیوں کے جالے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں کہ جن کے سینے علم سے روشن تھے وہ دنیا سے اٹھتے چلے جا رہے ہیں, آگے نئی کھیپ تیار نہیں ہو رہی ان کی جگہ لینے کے لیے. ایک انجینئر مرتا ہے 10,000 اس کی جگہ لینے کو تیار ہوتے, ایک ڈاکٹر مرتا ہے 10,000 اس کی جگہ لینے کو تیار ہوتے, ایک وزیر مرتا ہے ہزاروں اس کی جگہ کو پر کرنے کے لیے تیار ہوتے, ایک ماہر معاشیات مرتا ہے ہزاروں ڈگریاں لے کے پیچھے پڑ رہے ہوتے. ایک انجینئر کی ابھی ضرورت تھی, ہمارے ایک دوست بتا رہے تھے, انہوں نے درخواست دی, 4,000 درخواستیں وصول ہوئیں. ایک مفتی مرتا ہے جگہ خالی چھوڑ جاتا ہے, ایک محدث اٹھتا ہے محفل ہی سنسان کر کے چلا جاتا ہے, ایک مفسر جاتا ہے درسگاہیں سنسان ہو جاتی ہیں, ایک فقیہ اٹھتا ہے پیچھے بغل کوئی نہیں نظر آتا. تو ادھر قحط الرجال کا ہم شکار ہیں. اس میدان کو بھرنے کے لیے ضرورت ہے جان جوکھوں میں ڈالنے کی. رواجی پڑھنے کا اب زمانہ چلا گیا ہے, آپ دیکھتے نہیں باطل کی نظریں اٹھ رہی ہیں. میں ہر جگہ مدارس میں کہہ رہا ہوں, باہر سبب نہ تلاش کرو اپنے اندر تلاش کرو. چہرے کا پیلا پن ہواؤں سے نہیں ہوتا, اندر کی بیماری سے ہوتا ہے. چہرے کا مرجھانا وہ دھوپ سے نہیں کسی اندر کے مرض سے ہوتا ہے. پاؤں سے جان نکل جانا باہر سے نہیں کوئی اندر میں مرض ہوتا ہے. ہاتھ نہیں ہل رہا کوئی اندر میں تکلیف ہے. باطل کی نظریں پڑی مدارس پر, دین پر, ہم نے باہر سبب تلاش کیا. حکومت یہ کر رہی, امریکہ یہ کر رہا, کر رہے ہوں گے, لیکن میں یہ کہتا ہوں ہم اپنے اندر سبب تلاش کریں, کہیں ہماری کوئی شاخ نہ خشک ہو گئی. چونکہ ہمیشہ خشک شاخ کاٹی جاتی ہے. سبز ٹہنی پر مالک کی بھی نظر ہوتی ہے, چور بھی چوکنا ہوتا ہے کہ مالک کہیں بیٹھا نگرانی کر رہا ہوگا. جو شاخیں مرجھا جاتی ہیں, جن کی جڑیں اکھڑ جاتی ہیں, وہ ایندھن بنتے ہیں. مالک کو بھی پرواہ نہیں ہوتی, چلو غریب آدمی کاٹ کے لے جائے, اور غریب بھی اسی لکڑی پہ ہاتھ ڈالتا ہے, اسی ڈالی کو اٹھاتا ہے جو درخت سے کٹتی ہے. کیا ہم تو نہیں مرجھا گئے؟ کوئی سبب ہمارے اندر نہ ہو, ہمارے یقین میں کمزوری آ چکی ہو, ہمارے مانگنے میں کمی آ چکی ہو, علم کی کہیں ناقدری نہ ہو, استادوں کی کہیں ناقدری نہ ہو, جنت کے کہیں شوق نہ کم ہو گئے, کہیں ہم کبیرہ گناہوں میں مبتلا نہ ہو چکے, کہیں ہماری نظر نہ غلط ہو چکی ہو, کہیں ہمارا سننا نہ غلط ہو چکا ہو. اگر اپنے اندر سبب تلاش کریں گے میرے عزیزوں تو ندامت پیدا ہوگی, اور اپنے آپ کو آگے بڑھانے کا حوصلہ پیدا ہوگا, ہمت کریں گے. باہر دیکھیں گے تو اپنے اندر کی کمیاں ہم بھول جائیں گے. ہمارے اپنے اندر میں کمزوری آ چکی ہے. ساری دنیا کے انسانوں کی ضرورت جو علم ہو, تو ہر آپ خیر المدارس کا ہو, قاسم العلوم کا ہو, جامعہ اشرفیہ کا ہو, رائمنڈ کا, کسی مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم اس وقت, اس پر ساری دنیا کے انسانوں کی اس وقت ذمہ داری ہے کہ اندھیرا چھا چکا ہے, بالکل گھپ اندھیرا ہے. آپ کو شمیں جلانی ہے. تو میرے عزیزو اپنے اندر کو روشن کرو اس علم کے ساتھ جس کا سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی ذات سے جا کے مل رہا ہے. ہماری نسبت بڑی عالی ہے، بڑی قوی ہے، ہمیں لندن کے سکول کی طرف ہمیں نسبت نہیں ہے، امریکہ کی ڈگری کی طرف ہمیں نسبت نہیں ہے، ہمیں اصحاب صفہ کے چبوترے کی طرف نسبت ہے. پہلا مدرسہ جو بنا، ایک استنباطی ہے، وہ مدرسے کی شکل نہیں تھی، پہلے متفرق، ہمیں اصحاب صفہ کی طرف نسبت حاصل ہے. تو اس لیے میرے عزیزو ساری دنیا کا اندھیر ہے، اس کو اجالے میں بدلنے کے لیے آپ کو شمع جلانے کی ضرورت ہے. یہ ڈنڈوں سے اندھیرا نہیں بھاگے گا، یہ منت خوشامد سے نہیں بھاگے گا. چراغ دکھاؤ، چراغ حدیث کی شمع جلاؤ، قرآن کی شمع جلاؤ، اللہ کے علم کو اپنے سینوں میں اتارو. ایک کرا پہلا حکم آ رہا ہے، ایک کرا آپ نے کہا ما انا بقارن، تو نے سینے سے لگایا، پھر کہا ایک کرا ما انا بقارن، پھر نے سینے سے لگایا، پھر فرمایا ایک کرا ما انا بقارن، پھر سینے سے لگایا، سینہ کھل گیا. پھر پڑھا تو کیا تھا، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق. پھر کہا اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. اس سے میں ایک بات اخذ کرتا ہوں کہ ہر کتاب کو پانچ دفعہ پھیرا دے تو تب جا کر وہ کتاب راسخ ہوگی. جبریل نے تین دفعہ کہا اقرا اقرا اقرا، آگے اللہ نے دو دفعہ کہا اقرا اقرا. ایک کتاب کو پانچ دفعہ پڑھے، ایک دن میں پانچ سبق نہ پڑھے، ایک کتاب کو دن میں پانچ دفعہ پڑھے 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 تو وہ راسخ ہو جائے گی. اقرا اقرا بے سمجھی سے پڑھنے کو نہیں کہتے، اقرا کا مطلب ہے جو لکھا ہوا ہے، اور یہ لکھا ہوا جس معنی پر دلالت کر رہا ہے اس معنی کی فہم پیدا کرتے ہوئے پڑھنے کو قراءت کہتے ہیں. خالی یہ حافظ کی طرح پڑھنے کو قراءت نہیں کہتے، جیسے ایک حافظ قرآن پڑھتا ہے تو اس کو پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں، تو یہ لفظ اپنی وضع کے لحاظ سے اس کو تلاوت کہتے ہیں، قراءت نہیں کہتے. قراءت کیا ہے، جس کو پڑھو سمجھ کے پڑھو. مصنف نے ان نقوش کے ذریعے سے جن معانی کی طرف اشارہ کیا ہے ان معانی کو سمجھتے ہوئے پڑھو. پھر چونکہ یہ اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کی مدد کے بغیر مل نہیں سکتا، کہ بسم ربک الذی خلق، اللہ سے مدد مانگو، اللہ سے مدد مانگو. اللہ کی مدد کے بغیر سینہ نہیں کھلے گا، اور سینہ نہ کھلے تو سمجھ میں آنے کے بعد بھی آدمی نہیں مانتا. ابو جہل نے کہا مجھے پتہ ہے سچا نبی ہے، نہیں مانوں گا. یہود کہنے لگے مجھے ہمیں پتہ ہے سچا نبی ہے، نہیں مانیں گے، سینہ نہیں کھلا. بسم ربک الذی خلق.